أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین کی ہدایت کو کامل ترین ہدایت قرار فرمایا. کامل ترین ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر ہدایت ممکن نہیں ہے. ہماری زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دین سے ہدایت نہ ملے، اور اس کے بعد وہی بہترین ہدایت ہوگی. اس ہدایت کو ہم مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. اس کی کچھ سادہ مثالیں ہیں، اس کی کچھ نسبتاً پیچیدہ مثالیں ہیں. سادہ مثالیں وہ ہیں جس میں ہماری زندگی، مادی زندگی کی مصلحتیں پوری ہوتی ہیں دین کی تعلیمات سے. مثلاً دین فرماتا ہے کہ تم مثلاً رات کو پانی پینے لوگوں بیٹھ کے پیو، اور کوئی فلاں کام کرنے لگو تو اس کا ارادہ اس طریقے سے کرو. یہ سب چیزیں اب دنیا کے لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں. مثلاً صفائی ستھرائی کا خیال کرو، اب کفر کے معاشرے میں دیکھیں گے وہ لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ ہاں ان چیزوں کے اندر مصلحتیں ہیں. پھر کچھ دین کی تعلیمات ایسی ہیں جن کا تعلق معنویت اور عبودیت سے ہے. مثلاً دین فرماتا ہے نماز پڑھو، اس نماز کو اس خاص طریقے سے پڑھو. ان چیزوں کا کفار کے لیے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ حج کی مصلحت کیا ہے، حج کے ان اعمال کو اس ترتیب سے انجام دینے کی ضرورت کیا ہے، نماز کو اس ترتیب سے کیوں پڑھیں، کتنی رکعت نماز فجر میں ہونی چاہیے، کتنی رکعت ظہر میں ہونی چاہیے. ان تمام باتوں کو یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. ان کے علاوہ بھی بہت ساری ہدایتیں ہیں جو دین نے دی ہیں. ہم لوگ معمولاً جب دین کی ہدایت کی مثالیں دیتے ہیں تو ایسی مثالوں پر اکتفا کر دیتے ہیں، اس سے آگے کو نہیں جان پائیں گے. مثلاً میں نے عرض کیا، فردی احکام کو دیکھتے ہیں، جو عقلی احکام ہیں ان کو دیکھتے ہیں، عبادتی احکام ہیں ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی دین کی ہدایت ہونی چاہیے. مثلاً یہ کہ معاشرے میں کس کے ساتھ صلح کرنی ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، معاشرے میں کس موقع پہ کیا کام کرنا ہے. شاید ایک مصلحت کی پروردگار عالم نے معصومین علیہ السلام کی تعداد میں تعدد رکھا ہے، ان کی تعداد 14 رکھی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعداد میں مثلاً 12 امام رکھے ہیں، کیوں ایک امام نہیں ہے، کیوں مثلاً 3 امام نہیں ہیں؟ بطور مثال ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ اگر ایک امام معصوم تشریف لاتے وہ بھی زندگی کے اندر وہی کمال دیتے جو اب 12 ائمہ اطہار علیہ السلام نے دیا، تو کیوں خدا تعالیٰ نے تعدد رکھا ہے، کیوں اتنی تعداد زیادہ رکھی ہے؟ شاید اس کا ایک پہلو معاشروں کی ہدایت کے حوالے سے ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر دین دین دینے والے کی نظر میں ایک جغرافیہ ہوتا، ایک زمانہ ہوتا، تو شاید تعداد کے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک امام معصوم آتے ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص جغرافیہ کے لیے، زمانے کے لیے، جیسے کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہی آتے تھے، وہ ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک زمانے کے لیے ہوتے تھے، اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد دوسری شریعت آتی تھی۔ لیکن خدا نمتان نے آئمہ اطہر علیہ السلام کو قیامت تک کی تمام قوموں کے لیے ارسال کرنا، وہ تمام قوموں کے لیے ہدایت دینے والے تھے۔ اب اگر تمام قوموں کے لیے ہدایت دینے والے ہیں تو قوموں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ایک قوم کے سامنے دشمن مضبوط ہوتا ہے، ایک قوم کے سامنے دشمن کمزور ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق پہ چلنے والوں کو میدان جنگ کے اندر اترنا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر سب لوگ دوست ہوتے ہیں، یعنی آپ کے لشکر میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے لشکر کے اندر بھی دشمن موجود ہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو دشمن کے سامنے کچھ اس طرح سے خاموشی اختیار کرنی پڑے گی کہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو دشمن کے سامنے صراحت کے ساتھ بولنا پڑے گا، ایسا بولنا پڑے گا کہ پھر گردنیں کٹیں گی۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ جو خدا نمتار نے معصومین علیہ السلام کی تعداد زیادہ رکھی اور خاص کر احمد اطہر علیہ السلام کی تعداد زیادہ رکھی، اس کی مصلحت یہ تھی کہ خدا چاہتا تھا ہر قوم، قبیلے، نسل کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے حالات میں امام معصوم کی سنت کیا ہے، کیا کام انجام دینا ہے۔ تو اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر قوم اپنے زمانے کے پیرامیٹرز کو دیکھے، اس زمانے میں دوست کیسے ہیں، اس زمانے میں دشمن کیسے ہیں، اس زمانے میں چیلنجز کیا کیا ہیں، ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے 12 آئمہ اطہار علیہ السلام کی تاریخ سے مقایسہ کریں کہ میرے حالات کس امام کے حالات سے نزدیک ترین قرار پاتے ہیں، اس کے بعد شاید اس کو سمجھ میں آ پائے گا کہ ہمیں کس امام کی سنت کے اوپر اس وقت عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہر قوم کو ہدایت ملنی ہے، اور یہ شاید شیعت کی ارتقاء کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہدایت ہمیں عمومی ہدایت ملی ہے، اور اس ہدایت کو مختلف زمانوں کے اندر لوگوں نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ مثلاً میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تشریف فرما تھے، ان میں سے ہر ایک کے سامنے واضح نہیں ہوگا کہ یہ جو روایتیں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ جو روایتیں ہم پہنچا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا نکلے گا، یہ کس جگہ تک پہنچیں گے۔ آپ تصور فرمائیں کہ ایک آدمی جو کوفہ میں رہتا ہو، اس زمانے میں حجاج بن یوسف کا دور ہو، وہ کسی دوسرے شیعہ کو حکومت کے بارے میں اہل بیت کی چند روایتیں بتائے، تو کیا امید کر رہا ہے کہ حجاج بن یوسف کی جگہ کوئی شیعہ آنے والا ہے، اہل بیت کا ماننے والا آنے والا ہے؟ نہیں، امید نہیں ہے فی الحال۔ تو یہ جو حکومت کے بارے میں روایات اہل بیت سے بیان کر رہا ہے، کس امید پہ بیان کر رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ حکومت کب بننی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ان روایتوں پہ عمل کب ہونا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اہل بیت نے اس کام کے اوپر ثواب دیا ہوا۔ بہت دفعہ ہم اور آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تفصیل میں نہیں پتا ہوتا اس کام کی بنیاد کہاں تک پہنچنے والی ہے، ہم اس کام کو کس سلسلے میں انجام دے رہے ہیں۔ ہم اگر سید الشہداء کی ازداری پہ دیکھیں تو پھر تو یہ معجزہ بہت واضح ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک حساس نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے محمد والے محمد۔ اور اس کو ہم شیعت کے ارتقائی مراحل میں سے ایک بہت بڑی علامت تصور کرتے ہیں۔ جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو جو رد عمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے تھا، اس کی کچھ بنیادیں تھیں، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ان کا رد عمل تھا، اس کی بنیادیں کچھ اور تھیں، طویل مدت میں کچھ اور نتائج لینا چاہتے تھے۔ مثلاً جب پہلے مرحلے میں شہادت ہوئی، فوری طور پر جو کام انجام دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، وہ کیا کام تھا؟ کیا مثال کے طور پر ہم اس زمانے کو تصور میں لا سکتے ہیں کہ جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی اور قافلے اسرا کربلا سے نکل کر مختلف شہروں کی طرف جا رہا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ کس بات کا دفاع کر رہے تھے؟ آیا 100 سال کے بعد بھی رد عمل یہی تھا اہل بیت کا اور وہ 100 سال کے بعد بھی اسی طرح سے تھے جیسے اس 61 ہجرہ کے سال میں تھے؟ ظاہر حالات تبدیل ہوئے بھی تھے. یوں لگتا ہے جیسے پہلے سال واقعہ کربلا کے فوراً بعد جو کام تھا وہ یہ تھا کہ صبر و تحمل سے ان تمام مصائب کو جھیل لینا ہے اور دشمنوں کو برتری کا کوئی موقع نہیں دینا ہے. دلائل کو اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھنا ہے. کن دلائل کو؟ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہماری نصرت کر رہا ہے, ہمیں خدا پہ یقین ہے. یعنی پہلا کام جو انجام پانا تھا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان مقدس شخصیات نے, چاہے وہ خواتین میں سے تھیں چاہے وہ مرد تھے, انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم ہیں, ہم دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, حتیٰ واقعہ کربلا کے بعد بھی سر نہیں جھکائیں گے. پابندی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. کسی ایک موقع پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کسی خاتون نے بھی دشمن سے کوئی درخواست نہیں کی کہ تم مثلا ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں, تم ہمارے ساتھ یہ کرو. نہیں, ایسے کوئی کام نہیں کیا. مقابلہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیوں نے, ان سخت ترین حالات میں مقابلہ کیا. یہ پہلا عمل تھا. پہلا عمل کیا ہے؟ سید الشہداء کی شہادت جس پیغام کے لیے تھی اس کے اوپر کاربند رہے. بیعت کا سوال ہی ختم ہو گیا. اصلا یزید کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ چوتھے امام سے کہتا کہ آپ بیعت کریں. اس شدت کے ساتھ مقابلہ اس نے دیکھا سید الشہداء کی ذات میں سے اور ان کی فرزند کی ذات میں سے, کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اب بیعت کا مطالبہ کیا جائے. پبلک تبدیل ہو چکی تھی. تو یہ پہلا مرحلہ تھا. جب پہلا مرحلہ ختم ہو گیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے. اب اس مرحلے کی جگہ ایک اور مرحلہ شروع ہوا. وہ مرحلہ کیا تھا؟ سید الشہداء کی شہادت کے ثبوت باقی رکھے جائیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن کی سازش تبدیل ہو گئی تھی. پہلے مرحلے میں دشمن یہ چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نعوذ باللہ تعالی سروں کو جھکائے اپنی طرف, کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ یہ سر جھکا کر ہم سے امن کی نعوذ باللہ بھیک مانگ لیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے نظر آئے کہ دین پر اعتماد کم ہو گیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تمام مصیبتیں جھیلی اور بی بی کا جملہ تاریخی ترین جملہ ہے جو بی بی نے فرمایا, وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. بی بی نے توحید کو معراج پہ پہنچا دیا. ان تمام مصائب کو انہوں نے حسن تعبیر کر دیا, جمال تعبیر کر دیا. توحید لوگوں کے دلوں میں اور مضبوط ہو گئی. اور یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب گڑ گڑائیں گے اور نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں کوئی ایک جملہ بولیں گے تو خدا پہ سے لوگوں کا ایمان کم ہو جائے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مصیبت جانسوز کو گزار لیا, مدینہ واپس آئے. اب دشمن کی سازش ایک اور طرح سے ظاہر ہوئی. پبلک کے اندر, اس زمانے کے عوام کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا. کربلا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کے غلط ہونے کو عام مسلمانوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا. پبلک اوپینین تبدیل ہونا شروع ہو گئی. جیسی پبلک اوپینین تبدیل ہوئی, اب بنی امیہ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. بنی امیہ کے سامنے جو راستہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ شہادت سید الشہداء کا انکار کریں, کہیں کہ شہادت نہیں ہوئی, کہیں کہ ہم نے سید الشہداء کو شہید نہیں کیا, سید الشہداء کسی اور طریقے سے شہید ہوئے. مکمل کوشش کرتے تھے سید الشہداء کے واقعے کے ثبوت ختم ہو جائیں تاکہ تاریخ میں یہ واقعہ مشکوک ہو جائے. آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے توجہ فرمائیے گا کہ تاریخ میں اگر ایک واقعہ شروع میں مشکوک ہو جائے تو 200 سال تک نہیں چل سکتا, پھر بعد میں اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے, لوگ شک کرنے لگتے ہیں. اگر تاریخ میں ثبوت باقی رہ جائیں, واقعے کے بعد نشانیاں باقی رہ جائیں, تو شاید آگے والے یقین کریں گے ورنہ آگے والے یقین نہیں کریں گے. بنی امیہ نے دیکھا کہ ہم سے گویا ایک سیاسی غلطی ہو گئی, سید الشہداء کو شہید کیا ہے جس سے ہماری تمام مصلحتیں خطرے میں پڑ گئیں. اس کے مقابلے میں ایک عجیب کوشش کی, وہ یہ کہ کسی طریقے سے اہل بیت بخش دیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ جب قافلے کو مدینے کی طرف روانہ کرنے لگے تو یزید نے کہا کہ آپ کچھ مانگنا چاہیں تو میں دوں گا. یہ کیا کوشش تھی؟ کسی طرح امام ایک جملہ کہہ دیں اور یزید یہ کہہ سکے کہ ہمارا ان کا معاملہ صاف ہو چکا، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا اور جو خون بہا تھا وہ ہم سے لے لیا، لہذا اب معاملہ ختم ہو گیا. امام نے مقابلہ فرمایا، کہا کسی صورت میں ہم قبول نہیں کر سکتے. امام مدینہ تشریف لائے، ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ اب جو ہمارے سامنے راستہ ہے وہ یہ کہ ہم نہ سر چکا سکے، نہ دین پہ اعتماد کو کم کر سکے. اب جو سید الشہداء کی شہادت ہو گئی ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل بن رہی ہے بنی امیہ کے لیے، تو اب اس شہادت کا انکار کیا جائے. بنی عباس کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ واقعی کربلا کا انکار کیا جائے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ وہ یہ کہ واقعی کربلا کے ثبوت کو باقی رکھا جائے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ثبوت باقی رہنے چاہیے. ثبوت کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ اگر کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور قطعاً ہوا ہے تو سید الشہداء کی قبر مقدس کربلا میں ہونی چاہیے، یہ ثبوت ہے. اور دشمن کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ ثبوت مٹ جائے. اچھا، ان کے ذہن میں یوں ہوگا، شیطان نے ان کو اس طریقے سے دھوکہ دیا ہوگا کہ لاکھوں قبریں مٹ جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. ان کے شیطانی دماغ میں یہ آیا کہ اگر اس قبر کو بھی مٹا دیں اور اس کے نشان مٹ جائیں تو پھر معاملہ تاریخ کی حد میں مشکوک ہو جائے گا. اگر قبر سید الشہداء کربلا میں نہ ہو، کہیں اور بھی ہو، دو بھی ہوں، تو تاریخ میں یہ جملہ کہا جا سکے گا کہ کربلا کا واقعہ مستند نہیں ہے، چونکہ قبر سید الشہداء کا کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دو تین کام انجام دیے. ایک کام تو یہ کیا کہ قبر سید الشہداء کو مخفی کرنے کی کوشش کی. اس زمانے میں کسی بھی چیز کو چھپانے کے لیے، اس کے آثار کو مٹانے کے لیے دو تین طریقے استعمال کیے جاتے تھے. مثال کے طور پر عام سی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس زمانے میں کوئی آدمی چاہتا تھا کہ کسی جگہ کی نشانی کو مٹائے تو وہاں پہ کھیت اگا دیا جاتا تھا، فصل اگا دی جاتی تھی. اگر فصل اگ جائے اور یہاں سے وہاں تک ایک فصل لگی ہو تو اب اس بیچ میں کوئی ایک میٹر کی جگہ کیسے یاد رہے گی کہ وہ جگہ کون سی جگہ تھی. دوسرا راستہ یہ ہوتا تھا کہ اس جگہ پہ پانی بہا دیا جائے. اگر یہاں سے وہاں تک ایک نہر بہہ رہی ہے، اب اس بیچ میں ایک میٹر کی جگہ کون سی تھی، یہ سب کا سب لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے. تیسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھنے والوں کی تعداد کم کر دی جائے، وہاں پہ کسی کو نہ آنے دیا جائے. اگر ایک جگہ کو مسلسل لوگ دیکھتے رہیں تو جگہ آئیڈینٹیفائڈ رہتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر 15 سال 20 سال تک کوئی نہ آئے تو اس کی شناخت بہت مشکل ہو جاتی ہے، جگہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. دشمن نے یہ سارے کام انجام دیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں ایک رد عمل دکھایا، اور وہ رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اپنے ماننے والوں کے اوپر لازمی قرار دیا کہ وہ قبر سید الشہداء کی زیارت کریں. اور اس زیارت کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ زیارت کے پیچھے ہدف یہ ہے کہ جگہ کی معنویت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، سید الشہداء کی ذات سے توسل کریں گے، اور بہت بڑا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ کہ دشمن قبر کے نشان کو مٹانے میں ناکام ہو جائے گا. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ مصلحت صرف یہ تیسری مصلحت تھی، نہیں، پہلی مصلحت تھی معنویت، کربلا کی معنویت، دوسری مصلحت بھی تھی سید الشہداء کی ذات سے توسل. لہذا یہ دو مصلحتیں آج بھی باقی ہیں. آج بھی سید الشہداء کی ذات مقدس توسل کی جگہ ہے، آج بھی کربلا عشق اور عاشقوں کے لیے محور ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، سید الشہداء کے سامنے بیعت کرتے ہیں، سید الشہداء سے توسل کرتے ہیں. لیکن دشمن کی مصلحت یہ تھی کہ قبر مٹا دی جائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اس وقت زیارت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے. لوگوں نے واجب سمجھ کی زیارت کی، اور لوگوں نے بتایا اہل بیت کو کہ اگر ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمارا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. فرمایا ہاتھ کٹواؤ اور زیارت کرتے رہو. لہذا اگر کسی نے پوچھا کہ مولا اگر میں دوسری دفعہ زیارت کرنے گیا تو میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹیں گے وہ، تو فرمایا کہ اگر تم قبول کرتے ہو کہ تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ اب تم زیارت کرو، دوسرا ہاتھ بھی کٹوا. کیوں اس موقع پر اتنی شدت سے کہا کہ زیارت کرو؟ بعد میں نہیں کہا، بعد میں زیارت مستحب ہے، میں اور آپ جانتے ہیں زیارت مستحب ہے. لہذا اگر کوئی انسان موفق نہ ہو سکے اپنی زندگی کے اندر کی زیارت پہ جائے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی واجب شرعی ختم نہیں کیا ہے، لیکن اس موقع پر واجب قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت چیلنج کچھ اور تھا، اس وقت خطرہ کچھ اور تھا. اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک رد عمل دکھایا. یہ دو باتیں. تیسرے مرحلے پر بنی امیہ اور بنی عباس نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ قبر مقدس کی نشانیوں کو مٹانے میں ناکام رہے ہیں. ثبوت ہے شہادت سعید الشہداء وہ دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا. اور میں معمولاً یہاں تک پہنچ کے عرض کرتا ہوں کہ خدا متعال نے خود کربلا کی زمین کو خاک شفا بنا کر سب سے بڑا ثبوت فراہم کیا. خدا متعال نے کربلا کی مٹی میں پروردگار عالم نے سعید الشہداء کی پاکیزہ مٹی کو خاک شفا میں تبدیل کیا, اور اس خاک شفا کے نتیجے میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کربلا کی مٹی اہمیت حاصل کر گئی. لوگ دور دور سے کربلا پہنچنے لگے, اور کربلا کا نشان ناقابل انکار ناقابل تردید نشان میں تبدیل ہو گیا. اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کربلا کا انکار کر سکے کہ کربلا سید الشہداء کی شہادت گاہ ہے. تیسرے مرحلے میں دشمنوں نے اپنی سازش کو ناکام دیکھنے کے بعد ایک اور روک اختیار کیا, اور وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے, لیکن اس شہادت میں ساری حرکت خود ان کے ماننے والوں کی تھی, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. اور یہ وہ جملہ ہے جو آج کل کے دور میں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعض دشمن مسلسل زبانوں کے اوپر لاتے ہیں. یہ ان کی طرف سے ایک رد عمل تھا, اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی رد عمل تھا جو امیر شام نے صفین کے اندر دکھایا تھا کہ جب حضرت عمار یاسر کو شہید کیا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمار کو قتلہ فئتن باغیہ تقتلہ فئتن باغیہ, کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جب امیر شام کے لشکر نے عمار یاسر کو شہید کر دیا اور اللہ کے رسول کی اس روایت کی روشنی میں واضح ثابت ہو گیا کہ امیر شام کا لشکر باغی گروہ ہے, تو امیر شام نے اپنی اس گناہ کے اثر کو مٹانے کے لیے کہنا شروع کیا کہ ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا, عمار کو اس نے مارا جو عمار کو لے کر آیا تھا, اور اس طرح سے اپنے اس گناہ کو ڈالنے کی کوشش کی نعوذ باللہ تعالی امیر المومنین کے لشکر کی طرف. اور امیر المومنین کے لشکر نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا حمزہ کے قاتل بھی مسلمان تھے جنگ احد کے اندر, چونکہ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رسول اللہ کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے تھے. قاتل وہ کرے گا کہ جس نے شمشیر چلائی, حضرت حمزہ کے قاتل کفار مکہ تھے اور عمار یاسر کے قاتل امیر شام کا لشکر تھا. ادھر بھی ایسے ہی ہوا, یزید ابن معاویہ کا لشکر وہ تھا جس نے سید الشہداء پہ شمشیر چلائی. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو کہا کہ یہ شہید ہوئے چونکہ ان کے ماننے والوں نے ساتھ نہیں دیا. توقف کی خاطر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. دشمن نے یہ سازش کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے نہیں مارا, انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ شہید ہوئے چونکہ ان کے ماننے والوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ بات ایک اعتبار سے اپنی منطق میں بالکل غلط تھی, اور ایک پہلو اس کا صحیح تھا. ایک پہلو صحیح تھا وہ یہ کہ اگر کوفہ میں سید الشہداء کو دعوت دینے والے ان کا ساتھ دے دیتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بات بالکل صحیح تھی. لیکن کیا ان کی غلطی جواز بنتی ہے کہ شام کا لشکر سید الشہداء کو شہید کر دے؟ کیا قتل کا الزام شام کے لشکر کے اوپر سے ہٹ جائے گا چونکہ کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا, انہوں نے غلطی کی. اگر انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اس کے بعد جو شام کے لشکر نے شہید کیا اور اس کے اندر بھی کچھ کوفی شامل تھے اور اسی طرح کچھ کوفی سید الشہداء کے لشکر میں بھی شامل تھے, تو جنہوں نے شہید کیا وہ قاتل کہلائیں گے. اور یہ سازش تھی کہ اس طریقے سے اپنے الزام کو دور کیا جائے. جب یہ سب ناکام ہو گیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رد عمل اور ان کے ماننے والوں کا رد عمل دشمن کی سازشوں کو ناکام کرتا رہا, تو اب انہوں نے ایک اور بات شروع کی, وہ یہ کہ کسی طریقے سے سید الشہداء کی شہادت کو جوش اور جذبے سے نکال کر کسی اور رنگ میں تبدیل کر دیا جائے. یہ ہمیشہ شیعہ کو دیکھنا پڑتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اب دشمن کیا حرکت کرنے والا ہے؟ وہ اپنے مختلف مراحل میں اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف مختلف سازشیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، واقعہ کربلا کے مقابلے میں پہلے انہوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کیا، اور پھر کس طریقے سے وہ آگے بڑھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سید الشہداء کی شہادت کو، یہ دشمن کی فکر ہے کہ ہم سید الشہداء کی شہادت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کے واقعے سے شبیہ کریں، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بعض فضائل کا انکار کر لیا تھا، اس طریقے سے سید الشہداء کی شہادت کے بعض فضائل کا انکار کر دیا جائے۔ اس خاطر اب ایسا نہیں تھا کہ وہ ثبوت مٹانے کی کوشش کریں، چونکہ وہ ثبوت مٹ نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ واقعہ کربلا کا انکار کرنے کی کوشش کریں، چونکہ انکار کرنا ممکن نہیں تھا، اب کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی، اور وہ رنگ یہ تھا کہ سید الشہداء شہید ہوئے نہ اس لیے کہ انہوں نے شہادت چاہی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ گویا سید الشہداء نعوذ باللہ تعالیٰ محصور ہو گئے تھے، وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مجبوری کے عالم میں آ گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو تسلیم کریں، لیکن دشمن نے ان کو شہید کر دیا۔ گویا سید الشہداء کی شہادت سے مظلومیت رہ گئی، شجاعت ختم ہو گئی، بہادری ختم ہو گئی، باطل کے مقابلے میں سر بلند کرنا یہ ختم ہو گیا، سید الشہداء کے نعرے ختم کر دیے۔ انہوں نے جب دیکھا ثبوت باقی ہیں، ذکر سید الشہداء باقی ہے، سب کچھ باقی ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر کو منحرف کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، دشمن نے یہ سازش کی، ذکر کو منحرف کیا۔ کس طریقے سے منحرف کیا؟ ذکر حسین رہے، روح حسین نہ رہے، اور یہ ہمیشہ باطل کا حربہ ہے اسلام کی ان تعلیمات کے مقابلے میں جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً وہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ قرآن کریم نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہ جانتے ہیں کہ وہ دنیا اسلام سے، روئے زمین سے قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ قرآن رہے لیکن صرف نقش و نگار میں، لفظ رہے، معنی باقی نہ رہے، پڑھنے والے رہیں، سمجھنے والے باقی نہ رہیں، اچھی اچھی خوش الحان آوازوں کے اندر قرات ہو، لیکن کوئی نہ ہو جو ان کے معنوں کو سمجھائے کہ اس قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی خطابت نہیں ہونی چاہیے، کتابت، میں نہیں کہہ رہا کہ اچھی قرات نہیں ہونی چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن ان سب کے پیچھے قرآن کریم کا اصلی مقصد انسانوں کو ہدایت دینا تھا، وہ ہدایت ہونی چاہیے۔ دشمن نے کوشش کی کہ جب قرآن کریم کو نہیں مٹا سکے تو کہا ٹھیک ہے، خط باقی رہے، کتابت رہے، معنی ختم کر دیا جائے، اور اس سازش پہ عمل کیا۔ اسی طرح سید الشہداء کے مقابلے میں جب دیکھا کہ نہیں، سید الشہداء کی شہادت کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے، اس سے لڑنا قابل عمل نہیں ہے، تو سوچا کہ ٹھیک ہے، شہادت باقی رہے گی، لوگ مظلوم سمجھیں گے لیکن کوئی شجاع نہیں سمجھے گا، کوئی مقابلے پہ نہیں سمجھے گا۔ اس خاطر سید الشہداء کے جو اہم ترین نعرے تھے، ان نعروں کو کسی طریقے سے پس پوش ڈال دیا۔ سید الشہداء کے اہم ترین نعرے کیا تھے؟ فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سید الشہداء کے اہم ترین نعروں میں سے ایک نعرہ ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد کی بقا میرے جسم کے ٹکڑے ہونے میں ہے تو اے تلوارو آؤ اور مجھے ٹکڑے کرو۔ سید الشہداء کی شجاعت اس شہادت کے پیچھے، سید الشہداء کا باطل سے ٹکرا جانا حق کی سربلندی کے لیے، اس مفہوم کو چھپانے کی کوشش کی۔ کبھی یوں کہا کہ سید الشہداء نعوذ باللہ تعالی محصور ہو گئے تھے، کبھی اس طریقے سے یہ جملہ ادا ہوا کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھے تھے تاکہ عیسائی جتنے بھی گناہ کریں ان کو گناہ کی سزا نہ ملے۔ اب سید الشہداء نے شہادت دے دی ہے اور اپنے قوم کو یہ آزاد کر دیا ہے نعوذ باللہ تعالی کہ یہ جتنے گناہ کرنا چاہیں کر لیں، چونکہ سید الشہداء نے شہادت دے دی۔ آیا سید الشہداء شہادت دیں گے کہ دین کو زندہ کریں، یا نعوذ باللہ شہادت دیں گے کہ قوم دین کو ختم کر دیں؟ سید الشہداء اگر وارث رسول ہیں تو وارث رسول ہیں, رسول اللہ کے دین کو پھیلائیں گے, یا نعوذ باللہ وارث رسول دین رسول کو ختم کرے گا, نعوذ باللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ وارث رسول ہونے کے ناطے وہ دین کی امانت کو زندہ کریں گے. اور انہوں نے فرمایا ان کان دین محمد ان لم یستقم الا بقتلی, اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میری جان خطرے میں پڑے, میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تو میں ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں. اصل دین محمد کی بقا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اب شیعت کا جو ارتقائی مرحلہ تھا وہ یہ کہ انہیں اس سازش کا مقابلہ کرنا تھا کہ سید الشہداء کی شہادت نہ محصور اور مجبور شہادت تھی, بلکہ سید الشہداء کی شہادت ایک جذبے جوش شجاعت کی شہادت تھی. سید الشہداء کی شہادت اس لیے نہیں تھی کہ معاشرہ گناہ میں آزاد ہو جائے, نہیں اس لیے نہیں تھی. سید الشہداء کی شہادت اس لیے تھی کہ معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے. ہاں, جو سید الشہداء سے عشق کرے گا سید الشہداء کی شفاعت کو حاصل کرے گا, نہ کہ گناہوں کا مجوز حاصل کرے گا. جو سید الشہداء سے عشق کرے گا اگر چند گناہ کو انجام دیتا ہے, سید الشہداء شفاعت کریں گے, اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی. نہ یہ کہ سید الشہداء نے شفاعت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں کی آزادی دے دی ہے. گناہوں کی آزادی نہیں دی ہے, یہ وہ منحرفانہ کام تھا جو دشمنوں نے انجام دیا, کہ انہوں نے کہا کہ شجاعت ختم ہو جائے, دین کی بقا ختم ہو جائے, اور گویا یوں مشہور کیا کہ اگر شیعہ بس اتنا کرے کہ سید الشہداء کا ذکر کرے, اس کے بعد قانوناً مجوز ہے اس کے پاس. نعوذ باللہ یہ فکر پھیلائی کہ اگر کوئی سید الشہداء کا ذکر کرے تو قانوناً اس کو اجازت ہے کہ جتنا گناہ کرنا چاہے نعوذ باللہ کر لے. یہ ظلم دشمنوں نے کیا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ ان کو پتا تھا کہ سید الشہداء کی فکر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمیشہ باطل کے مقابلے کے لیے تیار کرے گی. انہوں نے عجیب بات دیکھی تھی کہ برسوں تک صدیوں تک جس گروہ نے ظلم کا مقابلہ کیا اس نے سید الشہداء کی قبر مقدس پہ جا کر پہلے سید الشہداء سے بیعت کی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ قبر ظالموں کے خلاف فوجی تیار کرتی ہے, لشکر تیار کرتی ہے, لوگوں کو ہمت دیتی ہے. سید الشہداء کی شہادت اور اس قبر مقدس سے اپنی دشمنی دکھانے کے لیے اس کو بے اثر کرنے کی کوشش کی, اور بے اثر اس طرح سے کیا کہ اس سے شجاعت نکل جائے, اس سے بہادری نکل جائے, اس سے ظلم کا مقابلہ ختم ہو جائے. بلکہ برعکس کیا باقی بچ جائے؟ وہ یہ کہ جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ گناہ کرنے میں نعوذ باللہ تعالیٰ آزاد ہو گیا. یہاں شیعہ کا رد عمل چاہیے تھا. یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی فکری جدوجہد چاہیے تھی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ سید الشہداء کی شہادت ہمیں گناہوں کی اجازت دینے کے لیے نہیں ہے, ہمیں دین نبی کے اوپر پابند رہنے کے لیے. یہ مختلف مراحل تھے جو ہمارے سامنے مسلسل آتے رہیں گے, اور یہ دور ختم نہیں ہوگا. اگر دنیا میں ظالم موجود ہیں جن کو سید الشہداء کی شہادت سے ڈر ہے تو یہ سازشیں موجود رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ معاملات ختم ہو جائیں. ہاں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان قربانیوں کے صدقے میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اب تک دی ہیں, اب کسی فرعون میں طاقت نہیں ہے کہ کربلا کے واقعے کا انکار کر کے دکھائے. اب کوئی ظالم و جابر ایسا نہیں آ سکتا جو سید الشہداء کی قبر مقدس کے نشان کو مٹانے میں کامیاب ہو سکے. اب کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہے. گرچہ ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس دور کے ظالم و جابر صدام کے ذریعے سے اس کارروائی کو پھر ہوتے دیکھا. اس نے پھر یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے سید الشہداء کی قبر مقدس کو پامال کرتے ہوئے, اس کے احترام کو ختم کرتے ہوئے, نعوذ باللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی یاد کو ختم کر دے. تو اس نے 30 سال تک لوگوں پر پابندی لگائی کہ وہ چہلم کے دن سید الشہداء کے قبر مقدس پہ جمع نہیں ہو پائے. اور الحمدللہ رب العالمین, ہم نے ایک طرف سے تو صدام کا وہ ظلم دیکھا, دوسری طرف سے خدا کا یہ معجزہ دیکھا کہ 30 سال کے بعد جب دوبارہ اجازت ملی تو پھر دنیا سے چوک در چوک, کونوں سے, دور دراز علاقوں سے, پوری دنیا سے لوگ جمع ہوئے سید الشہداء کے روضے مبارک کے اوپر. 3 دن کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ صحن مقدس سے گزرتے ہیں. خدا نمتال کی دی ہوئی اس عظمت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سید الشہداء کی عظمت پر اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہر دور میں سید الشہداء کے ماننے والوں کو یہ دیکھنا پڑے گا, اب سید الشہداء کی تحریک کے مقابلے میں, سید الشہداء کی فکر کے مقابلے میں دشمن کس سازش کو استعمال کرے گا. اور میں پھر عرض کروں گا, ارتقائی مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو انجام دیں جو 50 سال پہلے یا 500 سال پہلے ہمارے سامنے آئی تھی ایک خاص صورتحال میں. میں اس کی تشریح پھر دوبارہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک وہ موقع تھا جب کربلا کے واقعے کے انکار کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو کربلا کے واقعے کا ذکر کرے گا ایک آنسو کسی کی آنکھ سے جاری ہو, ایک آنسو جاری ہو, خدا تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائے گا. روایت صحیح روایت ہے, روایت مستند روایت ہے. صرف ایک بات پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیشہ کے لیے ذمہ داری بس اتنی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اگر ایسا ہے کہ صرف ایک آنسو بہانا ہی بس ذمہ داری ہو تو میں آپ سے پوچھوں گا پھر سید الشہداء نے جن اہداف کے لیے قربانی دی انہیں کون پورا کرے گا؟ سید الشہداء نے جس طرح ظالموں کو للکارا, اگر نعوذ باللہ میں نے اس روایت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ میں ایک آنسو بہاؤں اور معاملہ ختم ہو گیا تو پھر ظالموں سے کون لڑے گا؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر دین نبی کی بقا اس میں ہے کہ میری جان جائے تو میں جان دینے کو تیار ہوں تو پھر جان کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے ہمیں اس روایت کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. جو ایک آنسو بہائے, جس وقت آنسو بہائے اس عقیدے کے ساتھ بہائے کہ اے میرے مولا آپ نے شہادت دی میں بھی شہادت دوں گا, اے میرے مولا آپ نے علی اکبر قربان کیا میں اپنے علی اکبر کو قربان کروں گا, اے میرے مولا آپ نے اپنی جان مال زندگی اور آپ اپنی بہنوں کے ساتھ میدان عمل کے اندر اترے, میرے مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب دین طلب کرے گا میں بھی اپنی جان مال کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ دین کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آؤں گا. زین محترم یہ وہ حسینیت ہے جو تحرک دیتی ہے, یہ وہ حسینیت ہے جو انسانوں کو بیدار کرتی ہے, قوموں کو تیار کرتی ہے. بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کی اس فکر نے مسلسل قوموں کو زندہ رکھا ہے. اور آپ نے چھوٹا سا ایک نمونہ اپنے شہر کے اندر دیکھا, کس طرح دشمنوں نے منصوبہ بندی کی ہوگی, کس طرح ڈرانے دھمکانے کے لیے بم دھماکے کیے, کس طریقے سے لوگوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی, اور ان تمام کے بعد ہدف کیا ہے؟ کسی طریقے سے جلوس نکلنا بند ہو جائے, کسی طریقے سے پرچم سید الشہداء جو دنیا بھر کے سامنے ظاہر ہوتے تھے یہ کونے کھدروں میں چلے جائیں, نعوذ باللہ تعالیٰ, یہ تہخانوں میں چلے جائیں, یہ چار دیواریوں میں چلے جائیں. اور حسینیت کی ایک علامت یہ تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے جتنا جان کو خطرے میں دیکھا اتنا ہی اپنی جان کے نذرانے اور خوشی کے ساتھ پیش کر دی. آپ تصور مت کیجئے گا کہ ہمارا خون نہیں بہے گا, ہمارا خون بہے گا. آپ تصور مت کیجئے گا کہ ہمیں قربانیاں نہیں دینی ہوں گی. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. سید الشہداء نے قربانیاں دے کر قوموں کو زندہ کیا, سید الشہداء نے انسانوں کے ضمیروں کو جگا دیا. بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا. ابتدان لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں. میں تقریباً سکون سے سوچتا ہوں کہ آج سے 200 سال پہلے جو شخص بر صغیر کے اسی گاؤں کے اندر عزاداری کر رہا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کون سا پیغام اصلی اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کر رہا ہوں. وہ نہیں جانتا ہوگا جس نے 100 سال پہلے 500 سال پہلے کسی گاؤں کے اندر کسی شہر کے اندر عزاداری سید و شہدا کی ہوگی اس کو قطعاً پتا نہیں ہوگا کہ اس عزاداری سید و شہدا کے صدقے میں خدا کیسی کیسی قومیں بنائے گا, ظلم کو کس کس محاذ میں للکارے گا خدا نمتال اپنے بندوں کے ذریعے سے, ان کو نہیں پتا ہوگا. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت دفعہ ہم کسی بہت بڑے عمل کا حصہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ جان نثار کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کام اتنا ہی ہے جتنا ہم کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ کام بہت بڑا ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کام بہت بڑا تھا. جو جنگ بدر میں شرکت کر رہے تھے ان میں سے سب کو نہیں پتا تھا کہ جنگ بدر کتنی بڑی جنگ ہے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مختلف مارکوں کے اندر اپنی جانیں دے رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا سب کو کہ ہم کن مارکوں کے اندر جانیں دے رہے ہیں. مجھے یقین ہے جو لوگ حضرت میثم تمار کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس شہید کو دیکھ رہے ہیں. کیا میثم تمار کا لاشا جن لوگوں نے کوفہ میں دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ 1400 سال کے بعد ہزاروں کلومیٹر دور بھی کوئی میثم تمار کا ذکر کرے گا؟ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ خدا میثم تمار کو زندہ رکھے گا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لاشا جو سولی پہ لٹکا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ لاشا ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ, پھر اس کے آثار ختم ہو جائیں گے, پھر دنیا میں کوئی میثم کا نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ نے باقی رکھا ہے. لوگ نہیں جانتے کہ کس مارکے کے اندر ہیں. عزیزان محترم ہمیں نہیں پتا ہماری اولادیں کس کی امانت میں ہمارے پاس ہیں. ہمیں نہیں معلوم ان اولادوں کو جن کو ہم تربیت کر رہے ہیں کل ان کے سامنے خدا کون کون سے مارکے رکھے گا, ہماری اولادیں کن مارکوں کے اندر بلائی جائیں گی. ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم. نہیں معلوم آج مثال کے طور پر آپ جو جوان ہیں, میں جو اپنی زندگی کی کسی عمر کے اندر ہوں, اور ممکن ہے کہ ایسا کوئی آدمی جو اپنے اندر فی الحال طاقت احساس نہ کرے, نہیں معلوم ہم کل کس میدان کے اندر بلائے جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم بوڑھوں کا کردار کیا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم جوانوں کا کردار کیا ہوگا. کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کتنے بڑے مجاہد ثابت ہوں گے؟ ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے تصور میں نہیں آتا کہ سید الشہداء جیسا لشکر کا سردار حبیب ابن مظاہر کو بلائے گا, لیکن بلا لیا. یہاں بوڑھوں کے لیے کردار ہے, یہاں جوانوں کے لیے کردار ہے, یہاں بچوں کے لیے کردار ہے. عزیزان محترم ہمیں کیا معلوم ہم اگلے سال کسی قوم میں کسی معاملے میں کسی قربانی کے لیے بلائے جائیں. اور دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ہمیں ہمیشہ شیعت کے اس پہلو پہ غور کرنا پڑے گا. ہر دور کی اپنی ذمہ داری ہے, ہر دور میں دشمن کی ایک سازش ہے, ہر دور میں اس سازش کے مقابلے کے لیے ایک عمل ہے. آپ کے سامنے بہت لمبی واقعات ہیں, کل میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. غیبت کبریٰ کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں نے لمبی مدت کی حکمت عملی کے لیے شیعت کو کس طریقے سے بچایا. اصل یہ مارکہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کس طریقے سے ماننے والوں پر پڑی ہے کہ آج شیعت یہاں تک پہنچی ہے. آپ تصور کریں, آپ غیبت کبریٰ کے بعد جب اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کو جمع کرتے ہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں, اور وہ چند شہروں کے اندر محدود ہیں, بہت زیادہ پھیلے ہوئے بھی نہیں ہیں. لیکن عجیب عجیب چیزیں پیش آئی ہیں. کن اصولوں کے تحت یہ بقا ممکن رہی ہے؟ اس قوم کو نعوذ باللہ تعالیٰ بغیر کسی حکومت کے منتشر ہو جانا چاہیے تھا. اس قوم کے اندر کچھ نہیں بچنا چاہیے تھا. جس کے پاس نہ پیسہ تھا اس اعتبار سے نہ کبھی حکومت رہی ہے, جس کے دشمن بے تحاشا تھے, اور جو ہمیشہ مجبور تھا کہ اپنے آپ کو اعلان کرے کہ میں شیعہ ہوں. کچھ قوموں کے سامنے آسان ترین حربہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کو مسخ کر لیا, انہوں نے اپنے نشانوں کو مٹا دیا. بحمد اللہ رب العالمین شیعہ وہ قوم تھی جس نے ہمیشہ اپنے نشانوں کو سربلند رکھا. شیعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں گیا اس نے عزاداری سید و شہداء کے فریضے کو انجام دیا. اس نے کبھی تہخانوں کا رخ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنے نشانیوں کو لوگوں کی منظر عام رکھنے کی کوشش کی ہے. لہذا اصرار کیا کہ ہمیں جلوس نکالنے دیا جائے, اصرار کیا کہ ہماری عزاداری کھلی دعوت کے ساتھ ہونی چاہیے. شیعہ نے ہمیشہ عزاداری کھلی دعوت کے ساتھ کی ہے. کیوں یہ عزاداریاں محدود دعوتوں کے ساتھ نہیں ہوئیں؟ کبھی ہمارے یہاں عزاداری محدود دعوتوں کے ساتھ نہیں ہوئی کہ اس کے اندر سلیکٹڈ لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی. عزاداری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا. نہ صرف دروازے کو کھلا رکھا بلکہ ہر آنے والے کو کہا کہ سید الشہداء کے نام پر عزا بھی کریں, اور اگر ممکن ہوا تو اس کے لیے غذا اور طعام کا بندوبست بھی کیا جائے. کیوں یہ کام کیا ہم نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے. اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائیں. بس نہ حکومت ہاتھ میں تھی, نہ دولت ہاتھ میں تھی, نہ چھپانا ہمارے لیے ممکن تھا. اظہار بھی واجب تھا, اور اظہار بھی سخت اظہار واجب تھا. کیا اظہار واجب تھا؟ وہ یہ کہ ہم باطل کو قبول نہیں کریں گے, ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم ظالم سے ٹکرائیں گے. یہ تمام نعرے وہ نعرے تھے جو گردنوں کے اوپر شمشیر لے کے آ جاتے ہیں. اگر کوئی قوم یہ کہے کہ ہم نفس پرستی دکھائیں گے تو دنیا کی ساری قومیں اس کا ساتھ دیتی ہیں. پھر دنیا کے سارے نفس پرست اس کا ساتھ دیتے ہیں. کرسمس دنیا میں پھیل جائے, آج کے دور کا بے معنی فضول کرسمس اگر دنیا میں پھیل جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, چونکہ آج کے دور میں کرسمس فحشا اور کنزیومرزم کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر یہ کرسمس دنیا کے اندر پھیل جائے جس کے اندر فحشا ہے, جس کے اندر کرسمس ہے, تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ تعجب اس وقت ہے جب سید الشہداء کا عاشور دنیا کے اندر پھیلتا ہے. یہ تعجب کی بات ہے کہ جس میں نہ کوئی نفس پرستی ہے بلکہ اپنی قربانی ہے, نہ کچھ ملنا ہے ظاہری طور پر بلکہ ہمیشہ دینا ہے, نہ کسی کی دعوت ہے بلکہ ہمیشہ خود لبیک کہہ کر آگے بڑھنا ہے. پھر عاشور دنیا کے کونے کونے میں منایا جائے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے, یہ شیعہ کے مراحل ہیں. انسان محترم, ہم ہر دور میں نئے امتحان میں داخل ہوا ہے. آپ کو ہوشیاری سے دیکھنا پڑتا ہے اس دور کا نیا امتحان کون سا ہے, اور اس میں سرخروئی سبب بنتی ہے. جس میں سے کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ غیبت کبریٰ کے بعد کون کون سے چیلنجز آئے, اور ان چیلنجز کو لیتے ہوئے کس طریقے سے قوم آگے بڑھی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پے در پے معجزے ساتھ نہ ہوتے تو اس قوم میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. ہمیشہ میرے ذہن میں یہ سوال رہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں اتنا عشق ہے سید الشہداء سے؟ اس عشق کا سبب کیا ہے؟ لوگ کیوں امام حسین کے نام پر اتنے زیادہ جذباتی ہیں؟ کیوں سید الشہداء سے اتنی دلی محبت ہے لوگوں کے اندر؟ رنگ اور نسل اور قبیلے سے جدا شخص بھی جب امام حسین کا نام سنتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ پھر تاریخ کے کسی اور واقعے پہ انسان نہیں روتا ہے, لیکن کربلا کے واقعے کے اوپر انسانیت رونے لگتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, سید الشہداء کے نام پر ہونے والے معجزات نے لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ خدا حسین کے ساتھ ہے اور ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے. جہاں کہیں سید الشہداء کا نام خلوص سے لیا گیا, خدا متعال نے اس خلوص کی قدر کی ہے, اپنی نشانیوں کو ارسال کیا ہے. لہذا اللہ کی نصرتوں کو حاصل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے سید الشہداء کا نام لیا ہے. سید الشہداء کے نام میں خدا تعالیٰ نے برکتیں رکھتی ہیں. یہ کہ لوگوں کے دل سید الشہداء سے نزدیک ہیں, لیکن چونکہ بار بار ثابت ہوتا ہے کہ اس نام کے اندر کوئی عظمت ہے, اور یہ وہ چیز تھی جو تمام انبیاء درک کرتے تھے. جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے اور خدا نمتال سے کہا کہ اے اللہ مجھے بتا میں توبہ کیسے کروں, اور خدا نمتال نے پنج تن کے نام دیے اور کہا کہ ان ناموں کے واسطے سے توبہ کرو. حضرت آدم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں, امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، بی بی کے نام گرامی کو ادا کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا نام لیتے ہیں، اور جب سید الشہداء کا نام لیتے ہیں حضرت آدم، تو ایک موقع پہ خدا سے کہتے ہیں، خدایا یہ پانچوں نام مبارک ہیں، لیکن اس پانچویں نام میں کوئی غم ہے کہ جب میں نے پانچویں کا نام لیا ہے میرے دل سے غم اٹھا ہے، میری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ گویا سید الشہداء کا پہلا مرثیہ روئے زمین کے اوپر شاید حضرت آدم نے پڑھا ہوگا، پھر یہ سنت بن گئی کہ خدا انبیاء سے سید الشہداء کا غم بنوائے، اور یہ سنت اتنی بڑھی کہ خود اللہ کے رسول کتنی دفعہ سید الشہداء کے غم میں روئے، اور میں کیا کہوں کہ نہیں معلوم کتنی دفعہ سیدہ طاہرہ روئی ہوں گی۔ قطعی روایات کے تحت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کی شہادتوں سے آگاہ ان کے مصائب کے لیے تیاری کرتی تھی، اور ہمارے پاس مضبوط روایت موجود ہے کہ مولا امیر المومنین صفین سے واپسی پر ایک زمین کے اوپر رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ اچانک اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عبداللہ بن عباس سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ کیا ہوا، آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ اس زمین میں خون ہی خون ہے، میرا حسین ڈوب رہا ہے، وہ آواز دیتا ہے اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ مولا کی شان کہ مولا نے سید الشہداء کے اس غم کو بیان کیا، یہ بعد میں کشف ہوا کہ سید الشہداء سے کہہ کر گئے تھے کہ بیٹا جب بہن سے الوداع کرنا تو زینب کے بازوؤں پر میری طرف سے بوسے لینا۔ زینب کے بازوؤں پہ بوسے لینا، گویا امیر المومنین اپنی بچی کو تیار کر رہے تھے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کے لیے سب کچھ تیار کر رہی تھی کہ میرے بچے نے شہید ہونا ہے۔ لہذا مشہور و معروف روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جب سید الشہداء شب عاشور ایک موقع پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور نافے کہتے ہیں کہ مولا مجھے اس کربلا کے میدان میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور سید الشہداء فرماتے ہیں تو نہیں جانتا، یہ میری مظلوم ماں ہے جو رو رہی ہے، اور میں بس تصور میں سوچتا ہوں کہ بی بی کس کس موقع پر روئی ہوں گی، جب سید الشہداء شہید ہوئے، جب بچے پامال ہوئے، جب خیموں میں آگ لگی، جب سر نیزوں پہ بلند ہوئے، جب زینب کبرا آباریوں میں گئی، جب وہ بازاروں میں گئی، جب وہ درباروں میں گئی، جب سر حسین دشت میں رکھا گیا، اور جب زکیرہ نے اس سر کو پکارا کہ تو اگر میرے باپ کا سر ہے تو میری گودی میں آ جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا قَلْبًا يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذابوں میں مبتلا فرما، جنہوں نے سیدہ طاہرہ کی اولاد طاہرہ پہ ظلم کیا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما، پرچم حسین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار مقصد حسین کا احیاء کرنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے، منتقم خون حسین کے لیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔